لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر الحمدللہ دل پر مسرت ہے اور اس پر شکر بجا لاتا ہوں کہ یہاں گزرے ہوئے لمحات قیمتی بن رہے ہیں اور آخرت میں دلانے والے بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تا قیامت باقی رکھیں گے. یہ ہماری اور آپ کی سعادت ہے, خوش قسمتی ہے, نعمت عظمیٰ ہے کہ ہمارا اور آپ کا وقت, سرمایہ, محنت, جان اس اللہ کے دین کے لیے لگ جائے. دین قیمتی ہے, اس پہ جو بھی ہمارا سرمایہ اور وقت لگے گا تو وہ بھی قیمتی ہو جائے گا. نسبت کے بدلنے سے قیمت بدل جاتی ہے. ایک پتھر یا کہہ لیں بلاک یا اینٹ باہر سڑک پہ پڑا ہے, یہ سڑک پہ لگا ہوا ہے, اس کی قیمت کچھ اور ہے. اس پہ کوئی گندگی بھی ڈال دیتا ہے, اس پہ کوئی جانور گزرتے ہوئے لید بھی کر دیتا ہے. ایک وہی پتھر ہے, بلاک ہے, اینٹ ہے جو کسی مکان میں لگا ہوا ہے, مکان والے اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں, جھاڑ پونچ کا خیال رکھتے ہیں, صاف ستھرا رکھتے ہیں. اور ایک وہی پتھر یا اینٹ یا بلاک جو ہے اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے, اب اس کی صرف صفائی ستھرائی نہیں کی جاتی, اس کو صرف ناپاکی سے محفوظ نہیں کیا جاتا, بلکہ اس پہ آدمی اپنے جسم کے افضل اعضا یعنی پیشانی اور ناک رگڑتا ہے. تو کیا مقصد کہ نسبت بدلی تو قیمت کہاں سے کہاں چلے گی. جیسے فرمایا کہ بھائی حرم شریف اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے بادب بادشوق بار بار, تو کعبۃ اللہ وہاں کی نماز کتنی ہے؟ ایک نماز 1,00,000 کے برابر, ایک سبحان اللہ 1,00,000 کے برابر. کسی نے وہاں ایک ختم قرآن کیا تو 1,00,000 ختم قرآن کیا. اس طریقے سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اعمال کیے جائیں تو اس کا کیا ہے؟ 50,000. ایک سبحان اللہ پڑھی 50,000 سبحان, ایک درود پڑھا 50,000 درود, نماز پڑھی 50,000 نماز. تو یہ سب نسبت کی شکلیں ہیں. نسبت ہم اپنے محلے کی مسجد پڑھتے ہیں, جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا اجر ہے؟ 500. کسی نے گھر میں پڑھ لی تو کیا فرمایا؟ 1 درجہ. اول تو بلا عذر گھر میں نماز پڑھنا مناسب نہیں, اور جماعت واجب ہے, مردوں کے لیے جماعت کی نماز واجب ہے. تو اگر کسی عذر سے گھر میں پڑھے گا تو 1 درجہ, جامع مسجد میں 500 درجے. اللہ ہمیں اس نسبت کو سمجھنے کی, اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ مجلس اس وقت جو منعقد کی گئی ہے وہ ماشاءاللہ ایک طالب علم کے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کے سلسلے میں ہے، تو اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنی ضروری محسوس کر رہا ہوں، اس کا تقاضا دل میں جب سے ہمارے محترم قاری صاحب نے پیغام پہنچایا تھا اسی وقت سے یہ تقاضا آ رہا تھا، ذرا بچے اس طرح متوجہ رہیں، گفتگو آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیں، جو بات کہی جا رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ شاباش، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو تعلیم آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں اور جو ہمارے محترم اساتذہ کرام یہاں جو تعلیم دے رہے ہیں، اصل تعلیم جو ہے وہ یہی ہے، اصل تعلیم اصل علم جو ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید جو ہے وہ علم کا سر چشمہ ہے، باقی جو علوم ہیں دنیاوی در حقیقت وہ علوم نہیں ہیں، ان کو علوم کا نام تو دے دیا گیا ہے لیکن وہ ہنر ہیں، انجینئرنگ، ڈاکٹری ہے نا، اور مارکیٹنگ، وکالت وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہنر ہیں، جس علم پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، فضائل ہیں، وہ یہ علم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو منتخب فرمایا ہے اور جس کے اوپر جو ہے انعامات اور اکرامات کی بارش ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اعزاز اور اکرام کے طور پر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور ساری مخلوق، چرند پرند، حیوانات، نباتات، یہاں تک کہ بلوں کی چونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے بخشش اور رحمت کرتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ علم، قرآن و حدیث کا علم، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اس کے علوم، حدیث شریف کے علوم، اس میں اپنے وقت کو لگانا، یہ جو ہے یہ اور ساری چیزوں کے اوپر کیا ہے؟ فوقیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ تو جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قدر جتنی دل میں ہوگی اتنا نفع ہوگا، ہے نا؟ ایک بچے کو کے پاس کسی نے ہیرا دے دیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیرا ہے نا، ہمارے بہت سے بچوں نے تو ہیرا دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہیرا کیا ہوتا ہے، سونے سے بھی مہنگا ہوتا ہے، تو اسے پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ ایک شخص آیا چور، اس نے کہا یہ چار ٹوکیاں لے لو بیٹا، اور یہ جو تمہارے جیب میں یہ پتھر ہے چمکتا ہوا یہ مجھے دے دو، تو اس نے دے دیا کہ یہ تو چار ٹافی مل رہی، اس پتھر کا میں کیا کروں گا؟ تو بعد میں اس کے باپ نے سمجھایا کہ ارے اس پتھر سے تو ایسی ہزاروں لاکھوں ٹافیاں آ جاتی، کیسی کتنی آ جاتی؟ ہزاروں لاکھوں ٹافیاں آ جاتی جو تم نے اس کو دے دیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے آپ حضرات کو منتخب فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہ ہیرے اور سونا کیا چیز ہے اس کے آگے، کیا چیز ہے اس کے آگے؟ اس پہ تو پوری کائنات کی بقا منحصر ہے، اس کلام کی طفیل یہ پوری کائنات کی بقا ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا، یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ وہ اللہ اللہ کہنا اس قرآن و حدیث کے علم سے تو ہے، اسی سے تو ہے۔ تو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی قدر و منزلہ دل میں ہونی چاہیے، اس پر شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے قبول فرمایا ہے نا. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہم ہمارے بچے یہ کہہ رہے ہوں ارے کیا ہمیں یہاں لا کے ڈال دیا ابا نے, ہم بھی جاتے ہیں وہاں پر انگریزی میڈیم اسکولوں میں اور فلاں اسکول میں اور فلاں اسکول میں ہے نا, ان کو دیکھو وہ کیسے یونیفارم پہن کر کے اور ان کی ویگن آتی ہے نا, اور وہ 12 بجے 1 بجے ان کی چھٹی ہو جاتی ہے اور انہیں اچھی اچھی ملازمتیں مل جاتی ہیں, اچھے پیسے مل جاتے ہیں. یہ ناقدری نہیں ہونی چاہیے, وہ منع نہیں ہے, وہ بھی حاصل کرنا ناجائز نہیں ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ اس سے بڑھ کر کے, تو یہ جذبہ دل میں آنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے عظیم کلام کے لیے منتخب فرمایا. دیکھیے آپ لوگ کیا وہ دنیا کے کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں اور ملازمتیں کر سکتے ہیں ہے نا, وہ سارے کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے. اور یہاں بظاہر قلیل پیسوں میں, قلیل تنخواہوں میں, اب دیکھیں یہ عمارت ہے, اب کتنا بڑا یہاں کام ہو رہا ہے, لیکن بظاہر آپ عمارت دیکھیے خستہ حالی کا شکار ہے, سہولیات کی کمی ہے نا بھائی, آپ کا جنریٹر بار بار چل رہا ہے بند ہو رہا ہے, تو یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود یہ جگہ قیمتی ہے, اس کے باوجود یہاں پر جو اللہ کی رحمت کا نزول ہے اس کو ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بس کیا عرض کروں, تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس کی قدردانی دل میں ہو. جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں, شیطان حملے کرتا ہے, ارے کہاں ڈال دیا, یہ پڑھتا بھی نہیں ہے, حفظ بھی نہیں صحیح ہے, یاد بھی نہیں ہوتا, مدرسے سے بھاگتا بھی ہے, اس کو بار بار وسوسے ڈالے گا, ہٹا لو یہاں سے, نکال لو یہاں سے. اور خاص طور پر جب قرآن مجید آدھے سے زیادہ ہونے لگتا ہے, جب تکمیل کے قریب ہوتا ہے, اس وقت تو شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے. ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بچی کا حفظ کرایا تو 25 سپارے ہو گئے, تو اس کے بعد ایسے ایک جھٹکا آیا ان کے اوپر بہت ہی سخت, بچی کا بھی دل اچاٹ اور وہ باپ تھے وہ بھی کہ وہ جو ہے ہو نہیں رہا اس سے. لیکن اللہ کا شکر ہے, دیکھیے مشورے میں برکت ہوتی, مشورہ کیا, ان کو رائے دی, ہمت بڑھائی, الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا, تکمیل ہو گیا. تو اس وقت ایک زوردار حملہ ہوتا ہے اس کا, تو وہ ہمت سے کام لیں کہ اللہ نے ایسی عظیم چیز عطا فرما رہے ہیں, ایسا عظیم کلام عطا فرما رہے ہیں. یہ بشارت ہم نے اپنے بزرگوں سے بار بار سنی اور انہی کی اتباع میں آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ بچے کے والد کے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا, ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی تیز ہوگی. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حافظ بچے کے والد کا جب یہ اکرام ہے تو اس حافظ بچے کا کیا اکرام ہوگا, کیا اکرام ہوگا وہ بھی سن لیجیے. ایک حافظ بچہ جس نے قرآن شریف یاد کیا, یاد رکھا آج یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اللہ معاف فرمائے بعد میں باقی نہیں رکھتے, یہ بھی ایک المیہ ہے. سینکڑوں ہزاروں بچے یاد کرتے ہیں لیکن پھر وہ جب یہاں سے نکلے ان کے والدین نے ان کو کسی شعبے میں ڈال دیا, کسی مدرسے میں ڈال دیا, کہیں اب وہ گردان نہیں ہو رہی, دہرانا نہیں ہو رہا, تو باقی رکھنا مشکل ہو جاتا. تو باقی رکھنا ضروری. ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ جب ان کے پاس کوئی حفظ کے لیے بچے کو لے کے آتا تھا تو فرماتے تھے ارے میاں کیوں جنم روک لگا رہے ہو, کیوں جنم روک لگا رہے ہو؟ وہ ڈر جاتا تھا, حضرت کیا بات, کہلے ہاں یہ جنم روگ ہے, مرتے دم تک یاد رکھنا ہے اس کو. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ جذبہ اگر ہو تو آؤ میدان میں, اس کو رکھنا ہے باقی. تو یاد رکھا, جس نے حفظ کیا یاد رکھا, اس کے حلال کو حلال سمجھا, اس کے حرام کو حرام سمجھا, یعنی عمل کیا, تو کیا ملے گا؟ اس کے خاندان میں ایسے 10 لوگوں کی شفاعت قبول کی جائے گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو. یعنی وہ ایسے 10 اپنے گھرانے کے ایسے 10 لوگوں کو جنت پہ لے جائے گا. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت اقدس عارف باللہ شیخ العرب والجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم مدقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بھائی حافظ بچوں کو ذرا کھلا پلا کے دوستی رکھا کرو, پوٹ پاٹ کے رکھا کرو ان کو اپنے ساتھ, آخرت میں کام دے جائیں گے. تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ قرآن مجید کا علم جو ہے یہ سارے علوم پر فائق ہے, سارے علوم پر فوقیت رکھتا ہے. تو یہ اس قدردانی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں اور باقی رکھنے کی نیت سے کریں کہ ہاں جی ہم نے حفظ کرنے کے بعد بھی دہراتے رہنا ہے. اور بہت آسان ترکیب بتلاتا ہوں, حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی یہ ترکیب ہے, جن کے والد صاحب کا یہ حال تھا کہ جس وقت دودھ چھڑایا گیا تو سوا پارا حفظ ہو چکا تھا. مولانا محمد یحییٰ صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً سوا پارا حفظ یاد ہو چکا تھا دودھ چھڑانے کے زمانے میں, جو تقریباً 2 سال کی عمر ہوتی ہے. وجہ یہ تھی کہ ماں حافظہ تھی, ہے نا, وہ پڑھتی رہتی تھی, بچہ جو ہے وہ گود میں ہے اور سن رہا ہے نا, بچے سب سمجھتے ہیں, ان کے حس کام کر رہی ہوتی ہے اتنے چھوٹے عمر میں بھی, وہ سنتے رہے سوا پارا ہو. نیک خاتون, نیک عورت, نیک ماں کا یہ نفع ہے. ہمارے اکابر کی مائیں, انہوں نے کوئی کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی نا بھائی, لیکن ان کی گود سے اکابر پیدا ہوئے ہمارے, یہ بڑے بڑے نام, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور ایسے جتنے آپ دیکھ لیجئے کیا بات تھی. لیکن بات یہ تھی کہ ان کی مائیں نیک تھیں, صالح تھیں, سمجھ گئے نا. تو وہ جو ہے, تو جس وقت انہوں نے حفظ کیا, کس نے؟ حضرت مولانا محمد یحییٰ کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا بس ایک ختم روزانہ کر لیا کرو اور پھر چھٹی تمہاری. بھائی توجہ رکھی, کیا فرمایا؟ روزانہ ایک ختم کر لیا کرو اور پھر تمہاری چھٹی. اب آج کل ہم ایک ختم روزانہ ایک دن میں, لیکن انہوں نے کیا. فرماتے ہیں میں صبح فجر کے بعد چھت پہ بیٹھ جاتا تھا اور قرآن بھی شروع کرتا تھا اور بس 10-11 بجے تک قرآن بھی پورا ہو جاتا تھا. مطلب نیا نیا حفظ ہو تو پکا بھی ہوتا ہے, رما بھی ہوتا ہے, تو کر لیا. اور اس کے بعد پھر اپنے شوق سے دینی کتب پڑھتا تھا ظہر کے بعد. والد صاحب نے تو چھٹی دے دی کہ بس قرآن شریف حفظ کرو, دہراؤ اور پھر چھٹی دن بھر کے لیے, لیکن میرا شوق تھا کہ میں اپنے شوق سے پھر زور کے بعد میں کہتا نہیں میں تو کتاب پڑھوں گا, ہے نا. اس طرح 6 مہینے لگاتار, 6 مہینے لگاتار پڑھے تو قرآن مجید ایسا ازبر ہو گیا تھا کہ تشابہ لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں. تو جو نسخہ دیا ہے انہوں نے حفاظ کے لیے وہ عرض کر رہا ہوں آگے, کہ پھر آپ کو رمضان شریف میں سنانے کے لیے مزید گردان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جہاں کہیں کسی نے کہا بھائی سنائیے کچھ بلا جھجک اور بلا رکاوٹ کے آپ سنائیں گے, وہ نسخہ عرض کر رہا ہوں. وہ نسخہ یہ ہے کہ روزانہ حافظ بچہ بچی 3 سپارے پڑھے. کتنے؟ صرف تین. 30 نہیں کہہ رہا, 3 کہہ رہا ہوں. حافظ بچے کے لیے بھائی 3 سپارے پڑھنا کتنی دیر کا کام ہے بولو بھائی جی؟ 40 منٹ. 40 منٹ, 24 گھنٹے میں سے 40 منٹ آپ اللہ کے کلام کو دے دیجئے. انشاءاللہ زندگی بھر آپ کا کلام پکا رہے گا اور کوئی ایکسٹرا محنت نہیں کرنی پڑے گی کبھی بھی. 10 دن میں 1 ختم قرآن, 1 دن میں 3 سپارے, 10 دن میں 30 سپارے. 10ویں دن قرآن بھی ختم ہوا, 11ویں دن سے پھر شروع ہو جائیے. 1 مہینے میں 3 قرآن مجید, 12 مہینے میں 36 قرآن مجید, 1 سال میں کتنے ہو گئے؟ اگر اس کے علاوہ نہیں پڑھا, صرف 3 سپارے پڑھے تو 36 قرآن مجید ہو رہے ہیں. اور کتنی سی محنت کے اوپر صرف 40 منٹ تقریباً, وہ تو قاری صاحب جو ہے 40 فرما رہے ہیں, اور بازے اور تیز ہوتے ہیں, وہ جیٹ کی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں بھائی کہ عالمون تالمون والا نہیں چاہیے. وہ 6 روزہ اور 3 روزہ جو پڑھایا جاتا ہے نا رمضان میں, وہ عالمون تالمون سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, باقی امام صاحب خود ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے عرض کیا کہ حضرت وہ 2 صاحبان آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو وہ تو ایسا نماز پڑھتے ہیں کہ ابھی کھڑے ہوئے, ابھی رکو, ابھی سجدہ, ابھی تیار, اور یہ فارغ. تو کسی نے کہا کہ وہ نماز میں جو کچھ پڑھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا گھر پہ پڑھ کے آتے ہیں, وہ سارا گھر پہ پڑھ کے آتے ہیں. تو ایسا پڑھنا نہیں چاہیے, تجوید اور ترتیل کے ساتھ کا پڑھنا چاہیے, تجوید اور ترتیل کے ساتھ جو ہے اس کی قیمت ہے, اس کی قدر ہے, نہیں تو بعض اوقات گناہ لازم آ جاتا ہے. تو یہ نسخہ تو ہوتا بھائی حفاظ کے لیے, ہے نا, کہ 3 سپارے. بولو بھائی سمجھ میں آئی بات؟ پڑھیں گے سب لوگ سارے حفاظ جو بن چکے ہیں وہ, اور جو ماشاءاللہ بننے والے ہیں وہ ابھی سے ارادہ کریں کیا ہم نے 3 سپارہ ماشاءاللہ 3 سپارہ پڑھنا ہے نا ڈیلی. اور شروع سے ہو جائے, مطلب جیسے آپ نے حفظ کیا اس وقت سے شروع کر دیا تو ذرا بھی بھولنے کا احتمال نہیں ہوگا. بعد میں شروع کیا, سال بھر چھوڑ دیا جیسے کسی نے, اب شروع کیا تو تھوڑا اس کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی, لیکن اگر کنٹینیو پڑھتا رہا تو پھر کوئی ایکسٹرا محنت بھی نہیں ہے, تازہ ہے نا, اسی وقت پکا ہے اس کا. اور جو غیر حافظ ہیں نا بھائی, ہم جیسے لوگ, تو ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کی تجویز یہ ہے کہ بھائی 1 سپارہ تو پڑھو روزانہ, 1 سپارہ تو پڑھو. کوئی کہے صاحب 1 سپارہ, میں تو مجھ سے تو 1 پاؤ نہیں پڑھا جاتا. تو بات یہ کہ ہم نے عادت نہیں بنائی. ہمارے شیخ کے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب کلبوی رحمۃ اللہ علیہ تہجد سے تلاوت شروع فرماتے تھے چاشت کے وقت تک. کتنا چاشت؟ تقریباً 10:30 سے 11 بجے تک, ہے نا, 5-6 گھنٹے تلاوت میں وقت گزارتے تھے. اور پڑھتے بھی ایسے تھے اس جذبے سے, اس شوق سے, اس محبت سے, نعرے مارتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں واہ سبحان اللہ. تو تعلق کی بات, ہم نے تعلق پیدا نہیں کیا صحیح معنوں میں. اللہ کا کلام ہے, اللہ کے ساتھ اس کی ایک نسبت ہے, اللہ کے کلام کی, ہے نا. اور یہ اولیاء اللہ کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو یعنی جو چیز انہیں اس تعلق کو آخر میں جو چیز پیدا کرتی ہے وہ اللہ کے کلام سے تعلق کو پیدا کرتی ہے، پھر سارے وظائف سے بڑھ کر، سارے معمولات سے بڑھ کر، سارے کہنا چاہیے کہ وہ وظائف سے جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے وہ تلاوت کلام اللہ شریف کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو لطف آ رہا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو روحانیت ملتی ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت میں ملتی ہے۔ تو شروع کریں، ایک رکوع سے شروع کریں، دو رکوع، تین رکوع، پاؤ اور بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ ایک سے پارا، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی برکت سے اور آگے بھی بڑھیں گے۔ تھوڑا سا اجر و ثواب بھی سنیں کہ اس پہ ملتا کیا ہے۔ یہ تو سب سے اہم چیز ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ جل شانہ کا تعلق ملتا ہے۔ ہم کسی بھی مصنف کی کتاب پڑھ رہتے ہیں تو فرمایا کہ گویا کہ ہم اس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم نے پڑھنا شروع کی، مطالعہ شروع کیا، تو یہ سمجھیے کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کوئی پڑھی ہم نے تو سمجھیے کہ ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انہیں کے زبان سے مبارک سے نکلے ہوئے ہیں نا، بس انہیں کے علوم، انہیں کی تشریح کردہ باتیں۔ اس طرح جو بھی مصنف ہو، اور قرآن مجید کا مصنف کون ہے بھائی؟ بولے بھائی، اللہ کا کلام ہے نا یہ۔ تو جب ہم کلام اللہ پڑھ رہے ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے نا، اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے نا۔ تو اس تصور کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام آ جائے اور کیا حاصل کیا؟ اگر دنیا کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، فلاں شیکسپیئر اور فلاں فلاسفر اور فلاں یہ اور فلاں وہ، اور قرآن مجید کے ساتھ ہی اگر رغبت نہیں ہوئی تو کیا وہ بھی مر گئے؟ یہ سارے مرنے والی لاشیں ہیں جو آج لاشیں ہو چکی ہیں، باقی رہنے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے اور ایک اللہ کا کلام ہے جو باقی رہے گا۔ اس باقی ذات کے ساتھ اگر تعلق قائم کیا تو ہم بھی باقی ہو جائیں گے۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو باقی رکھتا ہے، بظاہر ان کی موت آتی ہے لیکن وہ دلوں میں باقی رہتا ہے۔ ایرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ، کتنا عرصہ ہو گیا ان حضرات کی وفات کو، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج زبان زد خاص و عام ہے کہ نہیں؟ کیوں آج ہمارے ذہنوں میں ان بزرگوں کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا باتیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت کون سے مرزا مذہب جانے جانا، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 10 سپارے یومیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف وہ کلام پڑھتے تھے یا کلام سنتے تھے یا یہ نہیں، قرآن مجید سے یہ تعلق تھا، ہے نا، اور ہمارے تمام اکابر کا قرآن مجید کے ساتھ ایسے تعلق رہا ہے، اس کو انہوں نے حرز جان بنایا۔ تو خیر میری بات اس پہ چل رہی تھی کہ ہم اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دینی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے اور یہ علم کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس کی قدردانی، ہمارے قدردانی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، شکر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا حقیقی لطف آئے گا۔ ہم کسی کو حقارت کی تعلیم نہیں دے رہے کہ دوسرے کو آپ حقارت سے دیکھیں، نہیں، اپنے آپ کو شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد صرف دو شخصوں پر جائز ہے، حسد ممنوع ہے نا، حسد جو ہے گناہ کبیرہ ہے، کسی آدمی کو کھاتا یعنی پھلتا پھولتا دیکھ کر جلنا، جس کو آج کہتے ہیں جیلس، جیلس ہونا منع ہے. لیکن فرمایا دو شخصوں پر حسد جائز ہے، ایک وہ شخص جو خوب تلاوت کر رہا ہو، شخص یا خاتون، اس کو دیکھ کے حسد کرے آدمی، دیکھو یہ کتنا تلاوت کرتا ہے یہ، اور دوسرے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ بے تحاشا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اس پر حسد کرے کہ یہ دیکھو کتنا مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ ایسے خرچ کرتا، اور جیسے یہ تلاوت کرتا ہے میں بھی ایسے تلاوت کرتا. تو یہ کہاں سے آ رہی ہے بات؟ یہ اسی کلام سے آ رہی ہے، اسی کلام کی نسبت سے یہ چیز ہمیں مل رہی ہے. اور تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے، والدین کے لیے ہے، وہ یہ کہ بھائی دیکھیں، یہ ہمارے اساتذہ کرام، یہ ہمارے مدارس، یہ ہمارے مکاتب، یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. ایک بچے کو حفظ کرانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، کتنی لمبی ان کے لمبے اوقات ہیں. ہمارے دیگر تعلیمی اداروں میں اوقات کتنے آپ خود دیکھیں، اور یہاں جو پڑھاتے ہیں کتنے لمبے اوقات، دن بھر ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، ان پہ نگاہ رکھنا وغیرہ. تو ان کی محنت کو وصول کرنا کیا کہلائے گا؟ انہوں نے 3 سال 4 سال 5 سال ایک بچے پہ محنت کی اور اس کو اس کے سینے میں اللہ کا کلام اتار دیا. اب یہ چیز باقی رہے اور اس کے حلال کو حلال یہ سمجھیں، اس کے حرام کو حرام سمجھیں، یعنی عمل کریں، وہ کیسے ہوگا؟ ہم تو اپنے گھر میں ٹی وی ڈراموں میں لگے رہتے ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں، ہماری معاشرت غلط، ہمارے طور طریقے غلط، کتنے حرام کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، کتنے ناجائز کا ارتکاب کر رہے ہیں، کتنے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں. اب یہ حافظ بچہ اس ماحول سے نکل کے جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کا اثر؟ کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کریں، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو اچھا کریں. بچے سے تو امید کرتے ہیں کہ صاحب یہ ایسا ہو جائے، نمازی ہو جائے، ایسا ہو جائے، اور خود ڈنڈی مار رہے ہوتے. تو بچے سے امید جب ہو کہ جب ہم خود اپنے آپ کو درست کریں، اپنے گھر کے نظام کو درست کریں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، اس میں ناجائز اور حرام چیزوں کو نکالیں، شرعی پردے کا اہتمام، نامحرم سے اختلاط کو ختم کرنا، ٹی وی ڈرامے اس ٹائپ کی چیزیں اس سے اجتناب کرنا، تو کیا ہوگا؟ اب یہ بچہ جب اس ماحول میں آئے گا تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گا، کتنی اس کی ترقی ہوگی اور اس کی روحانیت ہمیں ملے گی. اور اس کی ترکیب بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ گزارش تو یعنی میرے لیے بھی ہے اور آپ حضرات بھی جو والدین ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ باعث رحمت ہو، اللہ تعالی کی رحمتیں ہمیں ملیں، اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو ہمارے گھر. اب ہماری بقا کیسے، ہمارے ماحول، ہماری یعنی جو ہے تبدیلی کیسے ہوگی اور ہمارے بچوں کے یہ علوم کیسے محفوظ ہوں گے، اس کے لیے صحبت اہل اللہ یا ان کے خادمین کی صحبت، یہ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھلایا ہے بھائی کہ آپ کا بچہ کیسے اسکول میں، بڑے سے بڑے انگریزی اسکول میں، کو ایجوکیشن میں، کچھ بھی ہے، مثلا مدرسے کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، صرف عام اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، عام ماحول کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. فرماتے ہیں کہ بس آپ اس کا اہتمام کریں کہ اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت لوگوں کو اللہ والوں کی صحبت میں لے کے جائیں، وہاں جانے کا اہتمام کریں، خود بھی ان کو بھی، انشاءاللہ اس کی برکت سے تبدیلی آئے گی. اگر وہ پہلے سے ہی نیک صالح ہیں تو ان کی تو اسی وقت ترقی شروع ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ بدعملیوں میں ہیں، دیگر ماحول میں ہیں، تو تبدیلی آ جائے گی. ایک دن میں نہیں آئے گی، ایک ہفتے میں آئے گی، ایک ہفتے میں نہیں آئے گی، مہینے میں آئے گی، مہینے میں نہیں آئے گی، سال میں آئے گی، آئے گی، ضرور آئے گی. ہمت نہیں ہارنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ماحول کا پابند کریں، اور ہر جگہ موجود ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ والے اور ان کے خادمین. یعنی پہلے زمانے میں تو لوگ تلاش کرتے تھے، وہ فلاں جگہ سفر کر کے جا رہے ہیں، فلاں جگہ سفر کر کے جا رہے ہیں، مہینوں مہینوں کے سفر، کہ وہاں ایک اللہ والے وہاں ہیں. آج آبادی جتنی بڑی ہوئی ہوئی ہے، الحمدللہ اللہ والوں کے خادمین کی تعداد بھی اتنی ہے. اب جس کی جہاں مناسبت ہو وہ وہاں جانا شروع کر دے. کوئی چار بزرگوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی یہاں مجھے بات زیادہ اچھی لگی، میرے دل کو لگتی ہے، یہی مناسبت ہے، اب وہاں جانا شروع کر دے. سب ایک ہی بات کرتے ہیں، سب اللہ کی بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سب کی باتیں ایک ہی ہوتی ہیں، انداز الگ الگ ہوتے ہیں. اس کو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس کا جہاں بلڈ گروپ مل جائے وہاں چلا جائے. ضروری نہیں ہے کہ کمزور کانکڑی سا آدمی ہے تو وہ کہے کہ جی وہ میں محمد علی قلعے کا خون ڈلواؤں گا، محروم تو محروم ہو گیا. وہ بھی بلڈ گروپ ملنا ضروری ہے. کوئی پہلوان ہے اس کا خون ڈلوا لیا اور گروپ نہیں ملا تو کیا ہوتا ہے، ری ایکشن ہو جاتا ہے، طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے، بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے. اور دبلے پتلے آدمی کا خون مل گیا تو یہ صحت مند ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھائی فلاں جن کا حلقہ بہت بڑا ہے وہیں ہمیں نفع ہو. نہیں، بعض اوقات بظاہر چھوٹی جگہ سے بھی نفع ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، صرف 40 سال عمر پائی ہے انہوں نے، صرف 40 سال، اور 40 سال میں وفات پا گئے، اور ایک خلیفہ ان کے حضرت مجدد صاحب ہوئے. کتنے؟ مجدد صاحب، شیخ احمد سرہندی. اور کتنا بڑا کام کیا انہوں نے. اب ان کے شیخ کو کم لوگ جانتے ہیں، مجدد صاحب کو دنیا جانتی ہے نا. تو وہ کون سے بہت بڑے حلقے میں کہتے، مناسبت ہو گئی اپنے ایک شیخ بزرگ سے، اللہ والے سے. تو جہاں ہماری دل لگے، ہمارا ہمارے بچوں کا، ہماری خواتین کا. اور ایک بات اور بہت اہم ہے کہ خواتین کو لانا، لے جانا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں بھائی گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ اگر بن گئیں، ان کا ذہن بن گیا تو نسلیں بن جاتی ہیں. میں بہت دور کی بات نہیں کرتا، میرے اپنے خاندان کی بات. ہمارے ایک گھرانے میں ایک خاتون ایک دینی حلقے میں جانے شروع کر دیا انہوں نے. ان کے گھر میں کوئی دینداری نہیں تھی، شوہر تو بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ لگتا ہے جمعے کے بھی نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے ایک دینی حلقے میں جانا شروع کیا، تبدیلی آئی، دل چاہنے لگا پردہ کرنے کا، پردہ شروع کیا، نماز کی پابندی. اب انہوں نے اپنے بچوں کو لے جانا شروع کیا، اور یہاں تک ہوا کہ بچے کو حفظ میں ڈال دی، وہ بچہ حافظ ہو گیا، عالم بنا دیا، وہ بچہ عالم ہوا، مفتی بن گیا، اور ادھر شوہر نمازی ہو گئے. دیگر بچے جو بڑے ہو چکے تھے، عالم حافظ نہیں، وہ دیندار ہو گئے، پورا گھرانہ دیندار ہو گیا. یہ تو میرے اپنے محل خاندان کی بات ہے. تو کہاں سے شروع ہوا؟ عورت سے شروع ہوا، گھر کی خاتون سے شروع ہوا، ہے نا. آج ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، مت جاتے ہیں. مردوں کو مواقع مل جاتے ہیں، ہے نا، مسجد میں امام صاحب تقریر کرتے ہیں جمعے کی، اس میں کچھ دین کی باتیں سن لیتے ہیں، کہیں جلسہ ہو رہا ہے اور کوئی، وہاں ان کو موقع مل گیا. عورتوں کو نہیں ملتی. اسی لیے جو یہ اپنے بزرگوں سے یہ حدیث شریف بھی سنی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ ایک جنتی مرد کو چار عورت پکڑ لے گی, ہے نا, جو جن پر جہنم واجب ہو جائے گی, وہ چار طرح کی عورتیں ہوں گی جو ان کو پکڑیں گی کہ یہ خود تو دین سیکھا انہوں نے, ہمیں نہیں سکھایا. ایک اس کا شوہر ہوگا, یہ ایک شوہر, ایک والد, ایک بھائی, ایک بیٹا, چاروں محرم ہیں. دین سکھانے کے ذمہ دار یہی چار. اس نے بیٹا نیک ہو گیا, ماحول مل گیا اسے, ماں کو نہیں بتاتا, ماں پہ محنت نہیں کرتا. شوہر ہے, وہ اکیلے اکیلے دینی حلقوں میں جاتے ہیں, دینی محنت میں جاتے ہیں, اپنی گھر والی کی فکر نہیں. تو اگر نفع چاہیے تو اپنے گھر کی عورتوں کو ہم ماحول میں لے کے جائیں, خود بھی جائیں, بچوں کو بھی لے جائیں اور بھی. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو انہوں نے محنت کی ہے, ان اساتذہ کرام نے, اس مدرسے کے انتظامیہ نے, ان کی محنت وصول ہو جائے گی. نہیں تو انہیں آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر دکھ ہوتا ہوگا کہ جب یہ اپنے کسی حافظ بچے کو اس کا رزلٹ الٹا دیکھیں کہ ہم نے تو اس پہ اتنی محنت کی, ان کے گھر والوں نے پیسہ کر دیا. تو بھائی کریں گے بھائی, اللہ تعالیٰ اس ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسی قدردانی نصیب فرمائے. اس وقت دنیا کا ماحول بہت پرآشوب ہے, یہ سمجھ لیجئے. حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں, اور خاص طور پر جو دینی حلقے والے, دین سے وابستہ لوگ ہیں, ہے نا, تو انہیں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا وہ جمے رہیں گے, ماحول کے اثرات سے بچے رہیں گے. اور اس کا ذریعہ آج کا نہیں ہے, یہ برسوں کا ہے, یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا آ رہا ہے, وہ ہے صحبت اہل اللہ. صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ ایک صحابی وہ ایمان والے بھی ہیں, وہ مجاہد بھی ہیں, وہ عالم بھی ہیں, وہ سخی بھی ہیں, وہ عابد بھی ہیں, ساری صفات ہیں ان کے اندر. بولتے کیوں نہیں بھائی, ساری صفات ہیں ان کے اندر, لیکن ان کو کسی صحابی کے ساتھ عابد ہی نہیں لگا ہوا ہے کہ فلاں عابد, ابو ذر غفاری عابد, یا عمر مجاہد وغیرہ وغیرہ. سب کے ساتھ ایک تمغہ لگا ہوا ہے, اور وہ تمغہ ہے صحابی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, یعنی صحابی مانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے. یہ تمغہ سارے تمغوں سے بڑھ کر کے. اسی طریقے سے صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ان کو کیا تمغہ لگا؟ تابعی. وہ سب کچھ ہیں, عالم بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, عابد بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کے لیے سب سے ترہ امتیاز ہے, وہ کیا چیز ہے؟ تابعی. کیا معنی تابعی کہتے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی صحابی کی زیارت کرنے والے کو تابعی کہتے ہیں, صحابی کی صحبت یافتہ کو تابعی کہتے ہیں. تابعی کے بعد تبع تابعی. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو وہ دیکھا جاتا تھا, بھائی اس لشکر میں کوئی صحابی ہے تو اس صحابی کے طفیل دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے اس صحابی کے طفیل. پھر صحابہ کا دور ختم ہوا, اب دیکھتے تھے تابعی ہیں اس لشکر میں, ہوتے تھے یا اللہ ان فلاں فلاں تابعین کے طفیل میں ہمیں فتح عطا فرما دے. پھر تابعی بھی چلے گئے, پھر دیکھتے تھے کوئی تبع تابعی ہے جس نے صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو, صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو تو اس کے طفیل میں دعا کر لیتے تھے کہ اللہ اس تبع تابعی کے طفیل میں ہمیں فتح عطا فرما دے. بس پھر یہ دور, یہ چیپٹر ختم ہو گیا, یہ چیپٹر کلوز ہو گیا, بند ہو گیا. اس نسبت تک ان کے واسطے سے دعا کرتے رہے. تو کیا ثابت ہوئی؟ صحابہ نے حضور کی صحبت اٹھائی، تابعین نے صحابہ کی صحبت اٹھائی، تبع تابعین نے تابعین کی صحبت اٹھائی، اور اس کے بعد پھر اولیاء کرام بزرگان دین کا دور، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور یہ سارے بزرگوں کے سلسلے اور بزرگوں کی جو ہے وہ قافلے اسی طریقے سے دین چلا ہے، اسی طریقے سے دین آج تک ہم تک آیا ہے، دین باقی رہا ہے اور آئندہ بھی اسی طریقے سے رہے گا. عالم بننا، حافظ بننا، مفتی بننا فرض کفایہ. کیا ہے؟ فرض کفایہ. آبادی میں چند لوگ عالم بن جائے، چند لوگ مفتی بن گئے، چند لوگ حافظ ہو گئے، تو کیا ہوا؟ پوری اس آبادی کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا، سب کی طرف سے ادا ہو گیا. سب کے لیے واجب نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے، ہر امتی کے لیے پورا عالم بننا واجب نہیں ہے. ہاں، دین کا ضروری ہے، پورا عالم بننا واجب نہیں. پورا عالم ایک جماعت، مفتیان کرام کی ایک جماعت، لیکن متقی بننا ہر شخص پر ضروری ہے. متقی بننا ہر شخص پر لازم، فرض عین ہے، تقوی فرض عین ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفہوم ہے، اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ تقوی، تقوی سے رہو. فرض حکم ہے نا، یہ کس کے لیے؟ سب کے لیے. صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، مثلا کوئی اور بڑا عہدے دار، کوئی بڑا دولت مند، سیٹھ، کارخانے دار، ملازم، افسر، ماتحت، اور یہاں تک کہ غریب فقیر، سب کے لیے فرض ہے تقوی سے رہنا. خواتین، مرد، سب کے لیے، کوئی مستثنا نہیں ہے. یہ حکم سب کے لیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ جوڑ دیا ہے، تقوی کیسے آئے گا؟ سچوں کے ساتھ رہو، یہی صحبت. کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے، ان کے خادمین کے ساتھ رہو. جیسے وہ ایسے تقوی حاصل کرنا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی آ جائے گا. جتنا اپنے آپ کو ان سے وابستہ رہیں گے، رکھیں گے، آ جائے گا. اہل ہمت کے ساتھ رہیں گے، ہمت آ جائے گی. پانی سے بہت ڈر لگتا ہے، کیسے تیراکی کریں؟ تیراکی کرنی ہے، جو تو تیراک ہیں ان کے ساتھ رہے گا تو یہ بھی تیرنے لگے گا، پانی کا ڈر نکل جائے گا. حفظ کرنا بڑا مشکل ہے بھائی، حافظ بچوں کے ساتھ چھوڑ دو، اس بچے کو انشاءاللہ حفظ کر لے گا، اس ماحول میں آئے گا حفظ کر لے گا. یہ بھی تو حافظ ہو گیا، یہ بھی تو ہو گیا، یہ بھی تو ہو گیا، میں بھی ہو جاؤں گا، ہے نا. تو یہ ساتھ کا فائدہ ہے. بس اللہ تعالیٰ جو بھی گزارشات پیش کی ہیں مجھے اور آپ سب حضرات کو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله احسن الجزاء. امیر محترم حضرت ڈاکٹر صاحب کے اٹینڈ کی ملفوظات سے ہم سب مستفید ہو رہے تھے. عزیزان محترم، جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی ہمیں دوائی لے دیں.